بدھ 22 اپریل کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. سعودی عرب نے یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف فضائی بمباری میں تعطل کا اعلان کے بعد پھر بمباری کی. اس کاروائی میں کس کو کیا حاصل ہوا؟ تجزیہ کار.
سعودیوں کا ہدف تھا کہ انصار اللہ حزب اللہ نہ بن جائے. ہوتی جو ہیں انہوں نے اپنا ایک لوہا منوا لیا ہے اور یہ چیز سعودی عرب کو ماننی پڑی ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. معصومہ ملک سے خبریں سنیے. سعودی عرب کے زیر کمان فوجی اتحاد نے یمن میں حوثی باغیوں پر حملے بند کرنے کے اعلان کے اگلے ہی دن یعنی آج یمن کے تیسرے بڑے شہر طاز میں بمباری کی ہے. ثنا گلزار.
تازہ فضائی حملے طاز کے ہی قریب معزول صدر عبد الربو منصور ہادی کی حامی فوج کا اڈہ باغیوں کے قبضے میں چلے جانے کے بعد ہوئے ہیں. اسی دوران یمن کے دوسرے علاقوں سے بھی لڑائی کی اطلاعات ملی ہیں. سعودی عرب نے کل یمن میں ایک ماہ سے جاری حملے بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، مگر ساتھ ہی خبردار بھی کیا تھا کہ جب جب ضرورت پڑے گی وہ حوثیوں پر حملے کرتا رہے گا.
اس سے قبل پاکستان اور ایران نے یمن میں فوجی کارروائی ختم کرنے کے سعودی اعلان کا خیر مقدم کیا. ایران نے اسے مثبت پیش رفت قرار دیا اور امن بات چیت پر زور دیا. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ یمن کے متاثرین کی فوری امداد کی جائے، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ اس سے مسئلے کے سیاسی حل کی راہ ہموار ہوگی. ادھر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں فوجی اور سول قیادت پر مشتمل ایک اعلی سطح کا وفد ایک روزہ دورے پر کل سعودی عرب روانہ ہو رہا ہے. دورے کا مقصد سعودی عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور یمن کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا ہے. دوسری جانب یمن میں حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی شہر مقلہ میں مبینہ امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے ساتھ شدت پسند مارے گئے ہیں. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ القاعدہ نے یمن کے جنوب مشرق میں اپنے قدم جمانے کے لیے ملک کے موجودہ بحران کا فائدہ اٹھایا ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا ہے کہ مختلف جرائم میں سزا پانے والے پاکستانیوں کو چین سے واپس لانے اور بقیہ سزا پاکستان میں کاٹنے کے لیے چینی حکام سے مذاکرات چل رہے ہیں. شہزاد ملک.
آج قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات میں بتایا گیا کہ اس وقت چین میں 260 پاکستانی قید ہیں، جن میں سے چین کی مختلف عدالتوں کی طرف سے 193 پاکستانیوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں. ان افراد میں سے اکثریت منشیات کی سمگلنگ، قتل اور مالیاتی جرائم میں ملوث ہے. جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ 67 افراد مختلف حراستی مراکز میں ہیں اور ان پر بھی قتل اور منشیات کی سمگلنگ جیسے سنگین الزامات ہیں. تاہم ابھی تک ان افراد کے خلاف عدالتی کارروائی شروع نہیں ہو سکی.
پاکستانی فوج نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فضائی حملوں میں 22 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ فضائی حملے دتہ خیل کے علاقے میں کیے گئے، جبکہ وزیرستان کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان پہلے ایک جھڑپ ہوئی، جس کے بعد جیٹ طیاروں نے دتہ خیل میں بمباری کی. ذرائع کے مطابق دونوں کارروائیوں میں ایک خاتون سمیت کل 16 افراد مارے گئے، جبکہ 7 اہلکاروں سمیت 19 افراد زخمی بھی ہوئے. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 54 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے. امبر شمسی.
تعلیمی اعداد و شمار پر مبنی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان 2015 تک کے اپنے زیادہ تر تعلیمی اہداف حاصل نہیں کر پایا. جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کی نسبت پاکستان میں بچوں کے اسکول چھوڑنے کی شرح سب سے زیادہ ہے، جہاں 54 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے اور جو جاتے ہیں ان میں سے کم تعداد ہی 10ویں جماعت تک پہنچتی ہے. رپورٹ کہتی ہے کہ غریب بچیاں سب سے زیادہ ناخواندگی کا شکار رہتی ہیں، تاہم اسکول میں داخل ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کا تناسب بہت بہتر ہوا ہے. رپورٹ میں رواں برس پرائمری اسکول میں بھرتیوں کے تناسب میں بہتری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے.
بھارت میں ایک راجستھانی کسان نے دلی میں ہونے والے ایک احتجاجی ریلی کے دوران پیڑ سے لٹک کر اپنی جان لے لی. اس ریلی کا انعقاد عام آدمی پارٹی نے کسانوں کو درپیش مسائل پر توجہ مبذول کرانے کے لیے کیا تھا. پولیس کے مطابق گجندر سنگھ نے ایک خط بھی چھوڑا، جس میں لکھا تھا کہ بے موسم برسات سے ان کی فصل تباہ ہو گئی ہے اور اب ان کے پاس اپنے 3 بچوں کو پالنے کا کوئی ذریعہ نہیں. شام سے اطلاعات ہیں کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اور مقامی اسلام پسند گروہ کے جنگجوؤں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی ہے، جس میں 40 افراد مارے گئے ہیں. برطانیہ کی سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ یہ تصادم دارالحکومت دمشق کے شمالی پہاڑی سلسلے میں ہوا. یہ علاقہ دفاعی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ باغی گروہ ہتھیاروں کی نقل و حمل کے لیے انہی راستوں کا استعمال کرتے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ذہنی ارتکاز پر مبنی ایک طریقہ علاج بار بار ڈپریشن میں چلے جانے والے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. احمد رضا.
طبی رسالے لانسٹ کے مطابق اس تحقیق کے دوران سائنسدانوں نے ڈپریشن کے مریضوں کو سکون آور گولیاں دینے کے بجائے اس تھراپی یا طریقہ علاج پر رکھا جس کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے. اس تھراپی میں لوگوں کو توجہ مرتکز کرنا سکھایا جاتا ہے اور یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ منفی خیالات تو آتے جاتے رہتے ہیں. انگلینڈ اور ویلز میں ڈاکٹروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طریقہ علاج سے استفادہ کریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ,
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے لوکل کمانڈرز ہیں, چاہے جو بھی ہے, ان کے لیے یکساں ہیں, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. لاہور میں کچھوؤں کی سمگلنگ ناکام بنا دی گئی ہے. خرگوش نہیں بلکہ کچھوؤں کی سمگلنگ. اس خبر کا ذکر سیربین میں شامل رہے گا, مگر پہلے سیربین کے آج کا اہم موضوع کا ذکر. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں ملک کی فوجی اور سول قیادت پر مشتمل ایک اعلی سطحی وفد ایک روزہ دورے پر کل سعودی عرب جا رہا ہے. ظاہر ہے اس وقت معاملہ یمن ہے. سعودی عرب کی زیر قیادت فوجی اتحاد نے یمن میں حوثی باغیوں پر حملے بند کرنے کے اعلان کے اگلے ہی دن یمن کے تیسرے بڑے شہر تائز میں بمباری کی ہے. تازہ فضائی حملے تائز کے قریب معزول صدر عبد ربو منصور ہادی کی حامی فوج کے اڈا باغیوں کے قبضے میں چلے جانے کے بعد ہوئے ہیں. اسی دوران یمن کے دوسرے علاقے سے بھی لڑائی کی اطلاعات ملی ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں احمد رضا.
سعودی عرب نے کل یہ کہتے ہوئے یمن میں ایک مہینے سے جاری کارروائی بند کرنے کا اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنے ہدف حاصل کر لیے ہیں, مگر ساتھ ہی خبردار بھی کیا تھا کہ جب جب ضرورت پڑے گی وہ حوثیوں پر حملے کرتا رہے گا. آج الصبح یمن کے تیسرے بڑے شہر تائز میں باغیوں نے شدید لڑائی کے بعد صدر عبد ربہو کی حامی فوج کے 35 آرمرڈ بریگیڈ کے اڈے پر قبضہ کر لیا, جس کے فوری بعد سعودی قیادت والے اتحاد کے جنگی طیاروں نے تائز میں حوثیوں کو نشانہ بنایا. ایک فوجی افسر نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ شدید لڑائی میں درجنوں لوگ ہلاک ہوئے اور زخمی بھی ہوئے, اور فوجی اڈے پر قبضے کے بعد سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے اڈے کے اندر باغیوں پر بمباری کی. سعودی عرب کے سفارتی ذرائع نے جدہ میں موجود مشرق وسطی کے لیے بی بی سی کے ایڈیٹر جیریمی بوون کو بتایا ہے کہ تائز میں حوثیوں نے وعدہ خلافی کی ہے, اسی لیے فضائی حملے دوبارہ شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے پاکستان اور ایران نے یمن میں فوجی کارروائی ختم کرنے کے سعودی اعلان کا خیر مقدم کیا. پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ اس سے مسئلے کے سیاسی حل کی راہ ہموار ہوگی. ایران نے بھی اسے مثبت پیش رفت قرار دیا اور امن بات چیت پر زور دیا. ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ اس طرح کے بحران میں فوجی مداخلت سے ہمیشہ معاملے مزید خراب ہو جاتے ہیں.
بار کنونی در یمن و سوریه نمونه های بارز چنین
کہہ رہے ہیں کہ مسلسل بحران و لڑائی سے جو شدید غیر ملکی فوجی مداخلت کا باعث بنی ہے, متاثرہ علاقوں میں انسانی بحران نے جنم لیا ہے. یمن اور شام کے موجودہ بدقسمت حالات اس کی واضح مثال ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ فوجی مداخلت ایسے بحرانوں کا صحیح حل نہیں ہے, بلکہ اس سے حالات مزید بگڑیں گے. ہمیں یقین ہے کہ اگر فوجی مداخلت بند ہو اور تمام سیاسی گروہوں میں بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جائے تو پائیدار امن لایا جا سکتا ہے. ہم بین الاقوامی برادری کو اس معاملے میں اس کی اہم ذمہ داری یاد دلاتے ہیں. ایرانی صدر کے الفاظ. سنا میں حوثیوں کے حامی کارکن حسین البخیتی نے کہا کہ سعودی قیادت والا اتحاد ناکام ہو گیا ہے اور اب انہیں بہر صورت بات چیت شروع کرنی چاہیے.
میرے خیال میں یہ ناکامی پر ختم ہوا کیونکہ ان کی سوچ کے برعکس وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس آپریشن کا ہدف ہادی کی حکومت کو واپس لانا تھا اور اس میں وہ ناکام رہے ہیں, اور چونکہ پاکستان اور ترکی نے سعودی عرب کو مایوس کیا تو وہ زمینی کارروائی نہیں کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بحران کا واحد حل بات چیت ہے.
اقوام متحدہ نے یمن کے پڑوسی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ لڑائی کی وجہ سے ہجرت کرنے والے یمنیوں کو پناہ دیں. یمن میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار یوہانس ونڈا کلوو نے کہا,
At the moment, the conflict in Yemen has seen ابھی تک یمن میں لڑائی کی وجہ سے ملک کے اندر ہی لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ یمنی اور دیگر غیر ملکی کشتیوں اور زمینی راستے کے ذریعے پڑوسی ملکوں میں جا رہے ہیں، جن میں سعودی عرب اور عمان شامل ہیں، اور ہم تمام پڑوسی ملکوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو پناہ دیں۔ اقوام متحدہ اس قابل ہے اور چاہتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں یمن کے پڑوسی ملکوں کی مدد کرے۔
ادھر سعودیوں نے کہا ہے کہ حوثیوں کے ساتھ ایک معاہدے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ نامہ نگار کہتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اسے قائم رکھنا مشکل ہوگا۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے احمد رضا۔ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی 28 روزہ فضائی بمباری میں اب ایک تعطل کا اعلان تو ہوا ہے، مگر پھر بھی کچھ بمباری آج بھی ہوئی ہے۔ اس بمباری میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، یعنی جو اس 28 دنوں میں ہوئی ہے، اور یمن میں کتنا نقصان ہوا ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے سعودی عرب میں مقیم صحافی راشد حسین سے بات کی۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ایک تخمینہ آ رہا ہے کہ شاید 944 لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور 3487 لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ابتدائی تخمینے ہیں اور اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اصل مرنے والوں کی اور زخمی ہونے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔
کوئی انفراسٹرکچر تباہی کے بارے میں تو ابھی کوئی اندازہ نہیں لگایا گیا؟
نہیں، اس کی اندازہ تو نہیں لگایا گیا، لیکن یہ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہے کہ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے اکثر جگہوں پہ۔ ایک شروع میں تخمینہ آیا تھا کہ 60% علاقے اور 60% لوگ بغیر بجلی کے ہیں، وہاں کھانے کی کمی ہے، دواؤں کی کمی ہے، تو یہ سب سے غریب ترین ملک اس خطے کا تھا، اس پہ مزید تباہی آئی ہے اور یقیناً یہ مسائل بہت سارے وہاں جنم لے رہے ہیں۔
سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہوائی بمباری کا جو آپریشن تھا، جو کاروائی تھی، اس کو وہ روک رہے ہیں، تو ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے اہداف پورے ہو گئے ہیں۔ اہداف تھے کیا ان کے جو پورے ہوئے ہیں؟
دیکھیے، اہداف بہت واضح نہیں تھے۔ شروع میں تو یہ ضرور کہا گیا کہ منصور ہادی صاحب کی حکومت کو بحال کرنا اور حوثیوں کو ان کی جگہ سے بے دخل کر دینا، لیکن صرف سرجیکل اسٹرائک سے یہ اہداف ممکن نہیں تھے کہ ہوائی بمباری کے ذریعے حاصل کر لیے جائے۔ اس کے لیے ایک دوسرے فیز کی ضرورت تھی اور وہ دوسرا فیز نہیں آیا، اس لیے انہوں نے غالباً لگتا یہ ہے کہ کچھ کم اہداف پہ، کہ انہوں نے بہرحال حوثیوں کی جو طاقت تھی اس میں کمی آئی ہے، اور حوثی جس طرح سے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اب وہ تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ حوثیوں کے یہاں بہت ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان کا سامان حرب، ان کے اسلحے، ان کے ڈپوز بہت سارے تباہ ہوئے ہیں، تو اب اگر بات ہوگی تو شاید حوثی اس مضبوط پوزیشن میں قطعی نہیں ہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات اور ہوئی کہ جو فوج کے وہ حصے جو کہ علی عبداللہ صالح کی وجہ سے حوثیوں کا ساتھ دے رہے تھے، ان میں سے کئی ایک لوگ علی عبداللہ صالح کا ساتھ چھوڑ کر کے منصور ہادی صاحب کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ مثال کے طور پہ ایک بڑا نام لیا جا رہا ہے، جنرل عبد الرحمن الحلیلی کا، جن کے اندر 10,000 کے قریب فوجی تھے، لیکن انہوں نے اب اپنی پوزیشن بدل لی ہے اور اس وقت اب وہ منصور ہادی کے ساتھ ہو چکے ہیں۔
لیکن جب ابھی بھی مقاصد پورے نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ابھی ان کو سرجیکل سٹرائک کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو یہ جنگ بندی کیوں کر دی انہوں نے؟
دیکھیے، اس کے کوئی واضح وجوہات بیان نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کل شام تک کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے جو اپنے نیشنل گارڈز تھے ان کو ڈپلوائے کرنے کی یہاں بات ہو رہی تھی، لیکن اگر آپ ایک پورے سین پر نظر ڈالیں سکلین، تو دو چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح لوگوں کا وہاں جان و مال کا نقصان ہو رہا تھا، جس طرح انفراسٹرکچر بیٹھ رہا تھا، اس سے دنیا میں ایک پریشانی پھیل رہی تھی اور لامحالہ اس الائنس پر دباؤ بڑھ رہا تھا کہ اس ہوائی بمباری کو روکا جائے یا کم از کم اس میں وقفہ ضرور لایا جائے۔ ایک اور بات جو بہت واضح ہے کہ ان کو جتنی توقعات تھیں اپنے دوستوں سے، وہ توقعات پوری نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ پاکستان اس طریقے سے دام درہ میں سخنے نہیں آیا جس طرح کی ان کو توقع تھی، یا ان کو کسی حد تک ترکی سے بھی توقع تھی۔ ترکی نے ایران کی مخالفت تو ضرور کی، لیکن ترکی ان کے ساتھ آ کر کے بہت تیزی سے آگے نہیں بڑھا، تو شاید ان کے فیصلوں میں ان چیزوں کا بھی عمل دخل ہو کہ بالآخر انہوں نے سوچا کہ یہ وقت ہے کہ فضائی بمباری کو روک دیا جائے۔
لیکن ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے، سعودی عرب کو یہ بھی تو کامیابی ہوئی کہ پورا مغرب اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔
دیکھیے، امریکہ تو بہرحال سعودی عرب کے ساتھ ہی تھا، وہ حوثیوں کا ساتھ تو نہیں دے سکتا تھا۔ امریکہ کے مقاصد بڑی حد تک سعودی عرب کے ساتھ تھے, لیکن امریکہ سے بھی اس طرح آ کے نہیں کھڑے ہو گئے جس طرح جنگ کے خلیج میں کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ ابھی ایک یا دو پانی کے جہاز وہاں بھیجوا دیے ہیں تاکہ ایرانی جو ایک فلوٹیلا کے متعلق خبر آ رہی ہے کہ 8-9 ان کے جہاز اس علاقے میں دیکھے جا رہے ہیں اور جو شاید اسلحہ لے کر کے آ رہے ہوں, یہاں بھی شاید کی بات ہے, تو اس کو روکنے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ وہ ایکٹیو سپورٹ جو توقع کی جا سکتی تھی وہ تو ان کو مغرب سے بھی نہیں آئی. یہ تو واضح ہے, زبانی جمع خرچ کرنا ایک الگ چیز ہے اور گراؤنڈ پر اپنے میدان پر خود اتر جانا ایک الگ بات ہے, وہ مدد بہرحال نہیں آئی.
تو راشد, ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر جنگ کی قیمت ہوتی ہے, سعودی عرب کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی اس جنگ کی؟
دیکھیں, ایک تو یہ کہ ان کے کچھ اپنے دوستوں سے تعلقات پہ اثر آیا ہے اس کا. سعودی عرب لانگ ٹرم انہیں سوچنا پڑے گا کہ وہ کس پہ بیس کر سکتے ہیں کس پہ نہیں, اور صرف سعودی عرب نہیں پورے خلیج کے ممالک میں ایک بٹر ٹیسٹ ہے پاکستان کے حوالے سے. دوئم یہ کہ ان کی تیاری کس حد تک ہے, کہاں تک یہ خود جا سکتے ہیں, اس کا ادراک بھی ان کو ہوا ہوگا. اور تیسری بات کہ وہاں گراؤنڈ کی لڑائی لڑنا اتنا آسان نہیں ہے حوثیوں کے ساتھ. فضائی بمباری کر دینا ایک الگ چیز ہے, لیکن گراؤنڈ لڑائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اور یہ ان کے لیے ابھی فی الوقت ممکن نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی بہت میجر آفینسو لے سکیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اثرات اس خطے کی جیو پولیٹکس پہ آئے گا, اس خطے کے معاملات پر آئے گا. اس کے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں یہ دیکھنا باقی ہے.
یہ تھے سعودی عرب میں مقیم صحافی راشد حسین. یمن میں حوثیوں کے خلاف سعودی عرب کی فضائیہ کے حملوں کا جب آغاز ہوا تھا تو دعویٰ کیا گیا تھا 10 عرب ممالک, یعنی عرب عالم عرب کے 10 ممالک کے علاوہ پاکستان اور ترکی بھی سعودی عرب کے اس اتحاد میں شامل ہیں. تاہم پاکستان اور ترکی نے سعودی عرب کے لیے اپنی فوجیں بھیجنے سے گریز کیا, البتہ حمایت کا اعلان ضرور کیا. پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا تھا کہ پاکستان سعودی عرب فوج ضرور بھیجے گا, یہ انہوں نے کچھ دن پہلے کالم بھی لکھا تھا. میں نے نجم سیٹھی سے بات کی اور پوچھا کہ اب جبکہ سعودی عرب کی فضائی بمباری رکی ہے تو کیا پاکستان کی فوج اب بھی سعودی عرب بھیجی جائے گی؟
جی ہاں بالکل, میرا خیال ہے فوج کی کنٹینجنٹ جائے گی, کیونکہ یہ جیسچر آف سپورٹ ہے, یہ انہوں نے پہلے وعدہ بھی کیا ہے سعودیز کو, جائے گی ضرور. پر جیسے میں نے کہا تھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل بارڈر کمبیٹ کے لیے نہیں ہوگی, کچھ ٹریننگ کے لیے ہوگی اور کچھ ویسے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ہوگی, اور کچھ جیسچر کے طور پہ ہوگی کیونکہ وعدہ کیا تھا اور اب کیا. اور میں آپ کو یاد ہے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت جلدی سیز فائر بھی ہو جائے گی, جو ہفتہ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ سیز فائر ہو جائے گی, کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت سول ملٹری لیڈرشپ ہے ان کا یہ موقف ہے, جو انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سعودی عربیہ کو سمجھایا ہے, تو اس میں ترکی نے بھی سمجھایا ہے اور قطر نے بھی سمجھایا ہے کہ سعودی گراؤنڈ فورسز یمن میں بھیجنا اور وہاں پھنسنا جو ہے یہ بہت بڑی حماقت ہوگی, اور یہ اس کا سب سے زیادہ برا اثر جو ہے وہ سعودی عربیہ پہ ہوگا کیونکہ یہ اسٹریٹجی فیل ہو جائے گی. یہ انہوں نے میرا خیال ہے سمجھا لیا.
لیکن سیٹی صاحب یہ بتائیں کہ سعودی عرب نے سارا حملہ اتنا بڑا جو ایئر بمبارڈمنٹ کیا, جو اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے, کیا ہی کیوں ہے؟ کیا یہ دوسرے طریقے سے حل نہیں ہو سکتا تھا مسئلہ؟
نہیں, میرا خیال ہے ان کا یہ موقف تھا کہ کسی طریقے سے شو کیا جائے کہ سب او آئی سی کنٹریز اور ادر کنٹریز آر آن بورڈ, جس طریقے سے اسٹیٹس کو کچھ چینج کیا گیا ہے یہ ہو رہا ہے, اس کو نہیں ہونے دینا. اور دیکھیے نا, ایک حد تک تو کامیاب ہو گئے نا, اتنی بڑی ہائپ کریٹ کی اور اتنی پھر بمبارڈمنٹ کی اور پھر یو این سے ریزولوشنز کروا لیے, تو پھر ایران کا 4-point formula جو ہے جس کو اب سب سپورٹ کر رہے ہیں, اور اب یہ سیز فائر ہو گئی ہے, اب وہ اسٹیٹس کو پرانا اینٹی جو ہے اس کی طرف بات شروع ہوگی. اگر دیکھیے, اگر 100 آپ نے رنز کرنی ہے تو آپ پہلے 50 کا تو کریں نا. اس لیے میرا خیال ہے سعودی عربیہ اسٹریٹجی جو ہے وہ کچھ حد تک کامیاب ہوئی ہے. یہ شاید ان کا کبھی بھی موقف نہیں تھا, یہ اصلی بات نہیں تھی کہ وہاں ٹروپس بھیجنے, مگر یہ پیش ایسے کرنا تھا کہ ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں.
یمن کا جو بحران پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ صدر منصور ہادی جو تھے, جو انہوں نے ایک اقتدار کا فارمولا دینا تھا جس میں ہوتھیوں کو بھی شامل کرنا تھا, اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے, وہ مؤخر کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ٹرانزیشن کا وقت بھی ختم ہوا اور پھر یہ سیاسی بحران پیدا ہوا. تو اگر پچھلے واقعات کی طرف واپس ہی آنا تھا سارے حملے کے بعد, تو کیا سیاسی فتح ہوئی؟
نہیں, سیاسی فتح تو یہ ہوئی نا, کیونکہ جو حاجی صاحب نے جو اپنی بیک ٹریکنگ کی تھی وہ غلط ثابت ہوئی. کچھ چیز نے ایڈوانس کیا, جو بھی اب فیصلہ ہوگا اس میں وہ جو پرانا 2012 کا جو اگریمنٹ تھی نیشنل اکارڈ جو تھا, اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی.
لیکن اس
کامیاب ہو گئے نا,
ہوتی تو کامیاب ہو گئے اس کو امپلیمنٹ کرانے میں, لیکن سعودی عرب کو کیا حاصل ہوا؟
یہ حاصل ہوا کہ اب جو ان سے غلطی ہوئی تھی ان کے سٹوجز سے, وہ اب ان کو واپس ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
جو نواز شریف جا رہے ہیں سعودی عرب, تو یہ اسی فوج کے بھیجنے کے ارینجمنٹس کرنے جا رہے ہیں, یہ کچھ اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ جو باتیں پہلے خود بھی کرائے تھے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی گئے, پھر کچھ मिलिट्री के लोग भी साथ थे। याद रहे कि मियां साहब का एक जाति तल्लुक भी है सऊदी रॉयल फैमिली के साथ, तो मेरा ख्याल है कि ये वो उस लेवल की ये ट्रिप है क्योंकि इसके साथ किसी और को साथ नहीं ले जा रहे, तो जो बातें होंगी प्राइवेट में ही होंगी और उसमें जो एश्योरेंसेस देने थे ये देने हैं वो दिए जाएंगे। वंस अगेन री एश्योर किया जाएगा सऊदी को कि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हो तो उसमें फिर हर किस्म की मदद पाकिस्तान से मिलेगी, मगर ये कि अभी अच्छी एक सूरत हाल है, जल्दबाजी नहीं होगी मगर फिर भी ट्रूप्स कुछ ना कुछ जाएंगे वहाँ।
ये जो लड़ाई हुई है यमन में, ये किस हद तक जो बड़ी सतह पर आलमी ताकतों की एक कश्मकश या कशीदगी रहती है, ये उसका हिस्सा है?
इसमें तो आपने देखा कि ईरान आइसोलेट हो चुके थे इसमें कम्प्लीटली, सारे वेस्टर्न पावर्स यूएन ओआईसी सब ये एक ही सफे पे आ गए। इन दी एंड जो वहाबी की गवर्नमेंट थी वो लिजिटिमेट गवर्नमेंट थी, ये जो सिविल वॉर है और वो चीज जो लॉस कर रहे हैं ये इलिजिटिमेट है, इस पे सबने यकजहती का इजहार किया। तो उस हद तक मैं समझता हूँ कि सऊदी स्ट्रेटेजी जो है एक उस हद तक
का, और चीन और रूस का रवैया,
चीन और रूस दोनों ने एक्चुअली तो सीज फायर के लिए कहा नेगोशिएशन की बात है और दोनों ने अपोज किया ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, इवेंचुअली मेरा ख्याल है इधर ही सब कुछ जा रहा है।
ये थे पाकिस्तान से सीनियर सहाफी और तज़िया कार नजम सेठी। सऊदी अरब की यमन के हौसी बागियों के खिलाफ फिजाई बमबारी में तातुल तो आ गया है, मगर इस आर्जी तातुल के लिए किसने क्या कुछ कोशिशें की, किस तरह ये सब कुछ तय पाया और क्या फार्मूला इन तमाम जो मुतहरब गिरोह हैं उनके दरमियान तय पाया है जो आर्जी जंग बंदी नजर आई उसके लिए, इसकी तफसील जानने के लिए मैंने स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग के तज़िया कार कामरान बुखारी से बात की और पूछा कि तातुल के पीछे जो सफारतकारी हुई है उसमें अमेरिका का कितना किरदार है। कामरान बुखारी
जी, जी अमेरिका का भी है, ईरान का भी है, मस्कत का भी है यानी ओमान का, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे। बजाते खुद सऊदी अरब जो है शुरू में ही कह चुका था कि भाई हम कोई मिलिट्री सोल्यूशन इम्पोज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि दूसरी साइड जो है वो मुजाकरात की मेज पे आए। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब को पता था कि उनका जो हदफ है कि माजूर सदर हादी को जो है दोबारा से रीइंस्टेट करना वो मुश्किल होगा, उसके लिए मुजाकरात कामल जो है ना जरूरी होगा और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो चाह रहे थे कि मिलिटेरली जो बैलेंस ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ टेरर है उसमें जो है हूतियों का जो अपर हैंड है उसको रिड्यूस किया जाए। तो मैं समझता हूँ वो हदफ शायद उन्होंने हासिल किया है इस सेंस में कि हूतीज अब ऑफेंसिव नहीं कर रहे, अब हूतीज अपनी पोजीशन में को डिफेंड कर रहे हैं, तो मजीद एडवांस नहीं कर पा रहे।
ईरान ने चार रुकाती फार्मूला दिया था इस अम के लिए और महसूस ये हो रहा है कि उसी चार रुकाती फार्मूले के तहत ही सारा ही जंगबंदी के एहतमाम किया गया है। एक तो ये बताइए चार नुकात क्या थे और क्या उसको कबूल किया जा रहा है?
जी, पहले तो फिल फॉर जो है वो एक सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज यानी ऑपरेशंस का खात्मा, सीज फायर का लफ्ज मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि सीज फायर जो है एक बड़ा फॉर्मल किस्म का अग्रीमेंट होता है जो अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरा ह्यूमैनिटेरियन इमदाद, तीसरा मुजाकरात और चौथा जो है मखलूत हुकूमत का क्याम। ये वो चीज है जो कि ना सिर्फ ईरानी प्रोग्राम है बल्कि एक लॉजिकल इनिशिएटिव है और यही चीज सऊदी भी चाह रहे थे।
बहरान की बुनियादी वजह ये है कि जो 2012 का जो ट्रांजिशन का एक मुआहदा हुआ था अक़वामे मुत्तहिदा की सरबराही में उसमें खुद रुकावट बन गए थे मंसूर हादी, तो अब जो तब्दीली का रही है इसमें क्या यूं समझा जाए कि होसियों का जो मुतालबा था हुकूमत में हिस्सा वो उनको मिल गया?
नहीं, इतनी जल्दी तो हम इस नतीजे पे नहीं आ सकते क्योंकि लड़ाई अभी भी जारी है जमीन के ऊपर और कुछ फिजाई हमले हो रहे हैं और मुजाकराती अमल अभी इब्तदाई मराहल में है, तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि हम ये कह सकते हैं कि जो हुतियों की मांगे थी वो पूरी हो गई हैं, लेकिन कम से कम दोनों साइड जो है को मिलिट्री चैलेंज का सामना है और दोनों साइड को ये उम्मीद भी है कि उनकी कुछ न कुछ या बेशतर मांगे जो है पूरी होने का इम्कान है, तो इस वजह से मुजाकराती अमल जो है वो हरकत में आया।
तो सियासी फायदा हौसियों को ज्यादा हुआ है या सऊदियों को?
सऊदियों का जो हदफ था कि किसी तरीके से वो डोमिनेट ना करें। देखें, सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा जो गोल है वो ये है कि अंसारुल्ला जो है वो हिजबुल्ला ना बन जाए, यमन की हिजबुल्ला ना बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसकी रोकथाम के लिए उनको इब्तदाई तौर पे कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ है क्योंकि उन्होंने खासा जो है उनको मिलिटरली डिग्रेड किया है, कम से कम उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। दूसरी जानब हूती जो है उन्होंने अपना एक लोहा मनवा लिया है कि भाई हम जो है सबसे ज्यादा कोहेरेंट ग्रुप है इस मुल्क का और ये चीज जो है सऊदी अरब को माननी पड़ी है।
अब जो ईरान का चार निकाती मंसूबे के तहत इसको अमेरिका ने भी कबूल कर लिया है और सऊदी अरब को भी कबूल करना पड़ा है, तो क्या हम समझते हैं कि जो अब तक एक फौजी इमदाद कह सकते हैं या ईरान खुफिया तौर पे मदद कर रहा हो हौसियों की یمن میں، اب یہ فارملائز شکل میں آ گئی ہے سامنے؟
فارملائز شکل میں تو آ گئی ہے، لیکن جیسے ہم نے بہت ساری جنگوں میں دیکھا کہ مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے، پھر کولیپس کر جاتا ہے، پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، تو ابھی بہت زیادہ قبل از وقت ہے کہنا کہ بھائی یہاں سے اب سموتھ سیلنگ ہے کہ یا اس کے بعد مزید کوئی جو ہے نا پرابلم نہیں آئیں گے. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے آنے والے دنوں میں، یہ جو مذاکراتی عمل ہے کس حد تک جاتا ہے، کون سی سیاسی جو ہے فارمولا سامنے آتا ہے جس کے تحت یہ مستحکم ہوتا ہے، یا کون سے جو ہے ایسے ایشوز ہیں جو پھر بھی آڑے آئیں گے اور سعودی مزید ایئر اسٹرائکس کریں یا اور دباؤ ڈالیں. ایک چیز جو کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی جو ہیں وہ جانتے ہیں گراؤنڈ افنسو آلموسٹ ایک نان ایگزسٹنٹ آپریشن ہے، بہت ہی مجبوری کی حالت میں سعودیوں کو مستقبل میں کرنا پڑا تو کریں گے، ورنہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے دور دور رہا جائے.
یہ تھی اسٹریٹجک فور کاسٹنگ کے تجزیہ کار کامران بخاری. سیربین میں بلوچستان کے وزیر اعلی سے ایک بات چیت بھی شامل ہے جو کچھ دیر بعد آپ سنیے گا. سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک بران جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
کی خبریں پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور.
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج میرپور میں کھیلے جانے والے تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں بنگلہ دیش کو میچ جیتنے کے لیے 251 رنز کا ہدف ملا ہے. پاکستانی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 250 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئی. کپتان اظہر علی نے ون ڈے کریئر کی پہلی سینچری سکور کی. حارث سہیل نے نصف سینچری بنائی. پاکستانی بیٹنگ ایک مرتبہ پھر ناکام رہی اور 8 وکٹیں صرف 47 رنز کا اضافہ کر کے گر گئیں. حالانکہ سمیع اسلم اور اظہر علی نے پہلی وکٹ کی شراکت میں 91 رنز کا اضافہ کیا تھا. بنگلہ دیشی ٹیم اگر آج کا میچ جیت کر کلین سویپ کرتی ہے تو اس کی عالمی رینکنگ 9ویں ہی رہے گی، لیکن پاکستان کی عالمی رینکنگ 7ویں سے گر کر 8ویں ہو جائے گی. پاکستانی ٹیم 3 تبدیلیوں کے ساتھ آج میدان میں اتری. حیرت انگیز طور پر وکٹ کیپر سرفراز احمد کو ڈراپ کر دیا گیا. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان گرینیڈا میں دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن ہے. پہلے دن ویسٹ انڈیز نے مارلن سیمیولز کے ناقابل شکست 94 رنز کی بدولت 5 وکٹوں پر 188 رنز بنائے تھے. سیمیولز کا 32 کے انفرادی سکور پر کپتان کک نے کیچ ڈراپ کیا.
Lewandowski has scored again. Here comes Alonso with a free kick. Looks good. It's better than good. It's in. It's 6-1.
بائن میونخ نے چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل کے دوسرے مرحلے کے میچ میں ایف سی پورٹو کو 6-1 سے شکست دے دی. یوں اس نے 7-4 کے مجموعی سکور پر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. بارسلونا کی ٹیم بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئی. اس نے پیرس سن ژرمان کو 2 گول سے شکست دی. دونوں گول نیمار نے کیے. آج ریال میڈرڈ کا مقابلہ اٹلیٹیکو میڈرڈ سے ہو رہا ہے، جبکہ یوونٹس کی ٹیم موناکو کے مقابل ہوگی. ریال میڈرڈ کو اپنے 2 بہترین کھلاڑیوں گیریت بیل اور کریم بینزیما کی خدمات حاصل نہیں، دونوں انفٹ ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. بھارت نے کی حکومت نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو نقشے میں بھارت کے علاوہ چین اور پاکستان کا حصہ دکھانے پر الجزیرہ ٹی وی چینل کی نشریات وہاں بند کر دی ہیں. 5 دن کے لیے ان کو بند کیا گیا ہے. الجزیرہ نیوز چینل نے بدھ کو چینل کی سکرین پر جو دکھاتے ہوئے بتایا ہے کہ پیر تک یہ نشریات دوبارہ بحال ہو سکیں گی. اس خبر کی تفصیل کیا ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. اور اس وقت سنیے خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک سے.
سعودی عرب کی زیر قیادت فوجی اتحاد نے یمن میں حوثی باغیوں پر حملے بند کرنے کے اعلان کے اگلے ہی روز یمن کے شہر طائز میں بمباری کی ہے. ادھر یمن کے مشرقی شہر مقلہ میں مبینہ امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے ساتھ شدت پسند مارے گئے ہیں. پاکستانی فوج نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فضائی حملوں میں 22 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پاکستان کی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ قرار دیا ہے. بھارت میں حکومت نے الجزیرہ ٹی وی چینل کی نشریات کو 5 دن کے لیے بند کر دیا ہے. وجہ وہ نقشہ بنا جس میں چینل نے کشمیر کو بھارت کے علاوہ چین اور پاکستان کا حصہ دکھایا تھا. ادھر بھارت ہی کی مشرقی ریاست بہار میں طوفان سے کم از کم 32 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستان کے قبائلی علاقے وزیرستان ایجنسی میں حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بمباری میں 22 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ بمباری اور جھڑپوں میں 16 شدت پسند مارے گئے ہیں. پشاور سے تفصیل کے ساتھ عزیز اللہ خان.
فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رات گئے شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل سے آگے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی جس میں 22 شدت پسند ہلاک ہوئے. یہ کاروائی محدود پیمانے پر کی گئی جس میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا. وزیرستان سے مقامی ذرائع کا کہنا تھا کہ بمباری اور جھڑپوں میں کل 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں. مقامی ذرائع نے بتایا کہ یہ واقعات رات گئے شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقوں میں پیش آئے. نامعلوم افراد نے تحصیل مکین کے علاقے پش زیارت میں سیکیورٹی فورسز کی کھجوری چیک پوسٹ پر 40 سے 45 راکٹ داغے اور چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ بھی کی. اس حملے میں 7 اہلکار زخمی ہوئے. ذرائع نے بتایا کہ اس حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے جوابی کاروائی کی جس میں 8 شدت پسند مارے گئے اور 12 زخمی ہوئے. ایسی اطلاعات ہیں کہ 3 شدت پسندوں کی لاشیں سیکیورٹی فورسز نے تحویل میں لے لی ہیں. اس جھڑپ کے بعد سیکیورٹی فورسز نے دتخیل کے قریب علاقوں میں جیٹ طیاروں سے فضائی بمباری بھی کی جس میں اطلاعات کے مطابق ایک خاتون سمیت 8 افراد ہلاک ہوئے. یاد رہے چند روز پہلے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے میں شدت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں شدت پسندوں کے ایک اہم کمانڈر ہلاک اور 9 کو گرفتار کر لیا گیا تھا. ان شدت پسندوں کا تعلق حقانی نیٹ ورک سے بتایا گیا تھا اور ہلاک ہونے والے کمانڈر کا نام فاروق زدران تھا. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزب گزشتہ سال جون میں شروع کیا گیا جس میں سیکیورٹی حکام کے مطابق 1200 سے زیادہ شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن سے لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے جو ان دنوں مختلف علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. فوج کے ترجمان کے مطابق آپریشن ضرب عزب میں شمالی وزیرستان کا بیشتر علاقہ شدت پسندوں سے صاف کیا جا چکا ہے. چند ہفتے پہلے شمالی وزیرستان کے 1-2 دیہاتوں میں متاثرین کو واپس بھی بھیجا گیا لیکن اس کے بعد سے اب تک خاموشی ہے. اسی طرح جنوبی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے متاثرین کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
بھارت میں آج راجستھان کے ایک کسان نے دلی میں عام آدمی پارٹی کی ایک ریلی میں پیڑ سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے. عام آدمی پارٹی نے کسانوں کو درپیش مسائل پر توجہ مبذول کرانے کے لیے اس ریلی کا انعقاد کیا تھا. کسان پارلیمان کے احاطے سے کچھ ہی فاصلے پر جمع تھے اور ریلی سے عام آدمی پارٹی کے لیڈر خطاب کر رہے تھے کہ یہ شخص گلے میں پھندے ڈال کر پیڑ سے لٹک گیا. تفصیل کے ساتھ دیری سے سہیل علیم.
خراب موسم سے ملک کے کئی علاقوں میں فصلیں تباہ ہوئی ہیں اور بہت سے کسان پریشانی میں ہیں. کئی کسان پہلے بھی اپنی جان لے چکے ہیں لیکن یہ واقعہ پارلیمان کے قریب پیش آیا اس لیے اب سرخیوں میں رہے گا. حکومت نے کسانوں کی زمین حاصل کرنے سے متعلق شرائط میں نرمی کی ہے لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے اس کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے. جس وقت اس کسان نے اپنی جان لی دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال ریلی سے خطاب کر رہے تھے.
ہم بار 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 کہتے رہے پولیس والوں کو کہ آپ اس کو بچا لیجیے, آپ اس کو بچا لیجیے. پولیس کی جو بھی راجنیتی ہو سکتی ہے, پولیس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. مان لیتے ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ بھگوان کے کنٹرول میں تو ہے, انسان تو ہیں. دیش کا کسان آج بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی کی سرکار کے اوپر سے پوری طرح سے وشواس کھو چکا ہے.
اس شخص کو وہاں موجود لوگوں اور پولیس نے ہسپتال پہنچایا لیکن ڈاکٹروں کے مطابق وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا. اس شخص کا نام گجیندر سنگھ بتایا گیا ہے اور وہ راجستھان کے دوسا ضلع کا رہنے والا تھا. پولیس کے مطابق گجیندر سنگھ نے ایک خط چھوڑا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بے موسم برسات سے ان کی فصل تباہ ہو گئی ہے اور اب ان کے پاس اپنے 3 بچوں کو پالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ گجیندر سنگھ کی موت کی خبر آتے ہی الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بی جے پی نے کہا کہ اتنے تکلیف دہ واقعے کے بعد بھی ریلی کو جاری رکھنا مناسب نہیں تھا۔ پارٹی کے ترجمان سمبت پاترا:
بہت کشٹ ہوا جب آدرنیہ اروند کیجریوال جی منچ پہ چڑھ کے ان کا پہلا اسٹیٹمنٹ کیا تھا، ان کا پہلا واقعہ تھا دلی پولیس میرے ادھین میں نہیں ہے اس لیے میں کچھ نہیں کر پایا۔ کب تک ہم لوگ راجنیتی کرتے رہے؟ کوئی آپ کے ادھین نہیں ہے سر، آپ کی آتما آپ کے ادھین ہے، آپ کے جذبات آپ کے ادھین ہیں، آپ دوڑ جاتے پیڑ کے پاس، چڑھ نہیں پاتے پیڑ کے اوپر، ضروری نہیں ہے کہ آپ چڑھ پاتے، مگر وہاں ہاتھ تو جوڑ سکتے تھے کہ میرے بھائی اتر آؤ۔
اس کے بعد بڑے سیاسی رہنماؤں نے ہسپتال کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی بھی رام منوہر لوہیا اسپتال پہنچے۔
وی آر گوئنگ ٹو فائٹ دس نیو آرڈیننس آف دیئرز، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ۔
راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ ہم بی جے پی کے اس آرڈیننس کی مخالفت کریں گے اور حکومت کو غریب کسانوں کی زمین نہیں ہڑپنے دیں گے۔ حکومت نے کسانوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے اور کئی ریاستوں میں نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے سروے کیے جا رہے ہیں، لیکن حزب اختلاف کے مطابق یہ اقدامات ناکافی ہیں۔ ماہرین کے مطابق کسانوں کے لیے یہ سال کافی مشکل ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ اس مرتبہ برسات میں بارش کم ہوگی۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کا الزام ہے کہ حکومت صنعتکاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسانوں کی زمینیں ایکوائر کرنا چاہتی ہے، لیکن حکومت کا موقف ہے کہ سابقہ قانون کی وجہ سے اقتصادی ترقی کی رفتار متاثر ہو رہی تھی اور اس نے قانون میں ترمیم کرتے وقت کسانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور دلی سے اب پھر پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں گزشتہ چند ماہ سے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ جاری ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ضلع لورالائی سے شدت پسند تنظیموں سے تعلق کے شعبے میں مزید 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ روز ضلع آواران کے علاقے مشکے میں 4 افراد کی ہلاکت کے خلاف صوبہ کے بلوچ آبادی والے بعض علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم۔
شدت پسند تنظیموں سے تعلق کے شعبے میں 8 افراد کی گرفتاری ضلع لولائی کے علاقے دکی سے عمل میں لائی گئی۔ کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق دکی کے علاقے میں شدت پسندوں کی موجودگی کے اطلاع پر لیویز فورس کے ہمراہ سرچ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 8 افراد کو گرفتار کر کے ان سے خودکار ہتھیار برامد کر لیے گئے۔ گزشتہ سال پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد بلوچستان کے مختلف علاقوں سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک مختلف اضلاع سے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ ادھر پنجگور میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ایک سرکاری تعمیراتی کمپنی کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ یہ اہلکار ایک روڈ کی تعمیر کے سلسلے میں تسپ کے علاقے میں موجود تھے، جہاں نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا۔ حملے میں زخمی ہونے والے دونوں اہلکاروں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے مکران اور کلاٹ ڈویژن کے بعض علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ ہڑتال کی کال سخت گیر موقف کے عامل کمپر جماعتوں کے اتحاد بلوچ نیشنل فرنٹ کی جانب سے گزشتہ روز ضلع وران کے علاقے مشکے میں 4 افراد کی ہلاکت کے خلاف دی گئی تھی۔ بلوچ نیشنل فرنٹ کا کہنا ہے کہ ان چاروں افراد کو چند روز بیشتر ایک شادی کی تقریب سے 7 افراد کے ہمراہ جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ بلوچ نیشنل فرنٹ کا دعویٰ ہے کہ ہلاک کرنے کے بعد ان میں سے 4 افراد کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ اس کے برعکس ہلاک ہونے والے ان 4 افراد کے بارے میں سرکاری حکام نے کہا تھا کہ عسکریت پسند تھے۔ سرکاری حکام کے مطابق یہ لوگ سیکورٹی فورسز پر حملے کے بعد جوابی کارروائی میں مارے گئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور بلوچستان میں رکتے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلی کا کہنا ہے کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات میں اب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ہماری ساتھی صبا اعتزاز نے وزیر اعلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے بات کرتے ہوئے پہلے یہی پوچھا کہ صوبائی حکومت کو تو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ بلوچستان میں جاری شورش کو مذاکرات کے ذریعے ختم کیا جائے، تاہم ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ سیکیورٹی آپریشن بڑھتے ہی جا رہے ہیں جن میں ہلاکتوں کی تعداد میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کا راستہ بند ہو چکا ہے؟ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ:
یہ کوئی کنڈیشنل حکومت نہیں تھا، لیکن چونکہ میرا اپنے کانسٹیٹیوشن میں جو مینیفیسٹو ہم نے دیا تھا الیکشن، اس میں سرے دست جو ہے نا یہ تمام مسئلے تھے کہ امری کانسیلیشنز پہ جائیں، چاہے مسنگ پرسن کا مسئلہ ہو یا بلوڈ ریڈڈ باڈیز ہو، یہ ہماری اپنی ایک اپروچ ہے۔ اس اپروچ کو ہم نے جب فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے رکھا تو ان لوگوں نے کہا اوکے, تو وہ منڈیٹ مجھے دی, میں اس پہ کام کر رہا ہوں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ابھی تک میں اس میں کوئی خاطر خواہ میں نے کامیابی حاصل نہیں کی.
وجوہات کیا ہیں؟
یہ پہلی دفعہ ہے کہ بلوچستان کے ماں سوائے ڈاکٹر اللہ نظر کے باقی تمام جو ہے نا ملیٹنٹ قائدین باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ اتنے ڈیوائڈیڈ ہیں. پہلے اگر یہ تینوں آدمی, مجھے یاد ہے میر صاحب ایک بات کہتا, اگر خیر بش اسے اختلاف بھی رکھتا تھا لیکن مانتا تھا ضرور اس کی بات, یا میر صاحب اختلاف رکھتا تھا لیکن مارتا تھا ضرور خیر بش کی بات. لیکن اب اتنے انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ لیئر بائی لیئر کچھ راستہ نکالے.
آپ نے گزشتہ سال ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مسنگ پرسنز کی ریکوری آپ کی حکومت کے لیے ایک بڑی پرائیورٹی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل مسنگ پرسنز کی ڈیڈ باڈیز بلوچستان کے مختلف علاقوں سے برآمد ہو رہی ہیں, تو اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کیا؟
جہاں تک مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, میں بالکل اس کو سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں اس طرح کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے جو ہماری خواہش تھی کہ بھائی مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہو. لیکن جو ڈیڈ باڈی ہیں, ڈیڈ باڈی کی جو وہ تعداد ہے میں نہیں کہتا ہوں ختم ہو گیا ہے, وہ بہت کم ہو گیا ہے. میرے پاس اسٹیٹسٹک موجود ہیں, یہ پتہ بھی چلتا ہے. جیسے گیبون میں آپریشن ہوا پرسوں, تربات کچھ علاقے بند تھے. اب مجھے آپ بتا دیں خوشدار جو ہے نا کب بند ہو رہا ہے یا مستوں کب بند ہے؟ اگر اس قسم کے واقعات ہوتے تو اس کا ری ایکشن فوراً سامنے آ جاتا تھا کہ وہ علاقے بند تھے.
آپ کی سٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کی تعداد کتنی ہے؟
میرے پاس کوئی اتھینٹک سٹیٹسٹک نہیں ہے, بڑے ایگزیجریٹڈ فیگرز ہیں. ماما قدیر کے پاس جاؤ گے وہ کتنے 20,000 ہیں, پروونشل ہوم ڈپارٹمنٹ جو رپورٹ دیتا ہے وہ اتنے نہیں ہے. لیکن میں کنٹروورشلی میں نہیں جاؤں گا, جتنے ہیں ان کو بازیاب ہونا چاہیے.
گزشتہ سالوں میں بلوچستان کے پشتون آبادی والے علاقوں میں بھی لاقانونیت اور مذہبی شدت پسندی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے اور حکومت اس لاقانونیت کو کس طرح سے ایڈریس کر رہی ہے؟
جو ہمارے پشتون علاقے تھے یہ بالکل نارمل تھے, لیکن جب ان کے خلاف آپریشن ضرب عزم شروع ہوا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ریئیکشن آئے گا. جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسے بہت کم آیا. ابھی میرے خیال میں ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں ایک دو واقعات ضرور ہوئے جسے جو ہے نا ایک ایزی ٹارگیٹ تھا, کوئی بس جا رہا تھا, کوئی ٹوڈی جا رہا تھا, ایک دو کیمپ ہے وہ کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے میں وہ بھی ریڈیوس ہو چکے ہیں جو ہم نے کل اس کی ریویو کی تھی.
تربت اور بلوچستان کے دیگر علاقوں سے داعش کی وال چاکنگز نظر آ رہی ہیں, کیا داعش کے شدت پسندوں کی موجودگی ہے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں؟
بلوچ سوسائٹی, بلوچ قوم ایک لبرل قوم ہے, ہم مسلمان ہیں, لیکن جو انتہا پسندانہ رجحانات تھے وہ ہم میں نہیں تھے. لیکن ابھی ایک مخصوص انداز میں بلوچ سوسائٹی کو ریلیجیس انتہا پسندی میں لے جا رہا ہے. داعش ایک نام ہے, اگر اس داعش کی اسکول آف تھاٹس کو آپ انالائسس کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ اسکول آف تھاٹس موجود ہے.
بلوچستان کے وزیر اعلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے بات کر رہی تھی ہماری ساتھی صبا اعتزاز. اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اور انہیں وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ قرار دیا ہے. ڈاکٹر عشرت العباس پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ مدت تک گورنر کے عہدے پر فائز رہنے والی شخصیت ہیں. وہ آئینی کردار کے ساتھ ساتھ رابطہ کار اور سہولت کار کا بھی کردار ادا کرتے آئے ہیں. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے الطاف حسین کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباس سے ایم کیو ایم کا اب کوئی بھی تنظیمی اور تحریکی واسطہ نہیں رہا, کارکن اب کسی مسئلے کے لیے گورنر ہاؤس کی جانب نہ دیکھیں.
ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا گیا, ایم کیو ایم کے کارکنوں کا ماورایا غلط قتل کیا گیا, ایم کیو ایم کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, ایم کیو ایم کے قائد کے گھر سمیت اس کی بہن اور اس کے ساتھیوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. ان تمام باتوں پر گورنر سندھ خاموش رہے. گورنر سندھ, عشرت العباس, وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں.
گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباس گزشتہ چند ماہ سے مسلسل دباؤ میں ہیں. سندھ میں وفاق کے ساتھ ایم کیو ایم کے نمائندے کے بطور وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان رابطہ کار اور سہولت کار کا کردار ادا کرتے آ رہے ہیں. 2008 اور 2013 کے انتخابات میں بھی ان کا کردار غیر معمولی رہا. ان انتخابات میں کراچی میں ایم کیو ایم کا سیاسی حصہ پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ پچھلے دنوں مت جیل میں قید پھانسی کے منتظر ایم کیو ایم کے سابق کارکن سولت مرزا کے بیان کے بعد تحریک انصاف سمیت دیگر جماعتیں ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ سولت مرزا نے اپنے متنازع بیان میں گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد پر الزام عائد کیا تھا کہ ایم کیو ایم گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کے ذریعے اپنی حراست میں لیے گئے کارکنوں کو تحفظ دیتی ہے،
اور جو لڑکے جن کو ایم کے ایم ابھی چاہتی ہے کہ مزید ان سے کام لے اور وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو گورنر سندھ کے ذریعے پروٹیکشن دلواتی ہے تھانے میں۔
اس سے پہلے بھی الطاف حسین نے گورنر سندھ پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ایک نجی ٹی وی کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں ڈاکٹر عشرت العباد نے اپنے خیالات کا کچھ یوں اظہار کیا۔
میں پہلے بھی کہیں کہہ چکا ہوں، دیکھیں وہ بڑے ہیں، وہ غصے کر سکتے ہیں، وہ ڈانٹ سکتے ہیں، وہ پیار بھی کر سکتے ہیں، وہ بڑے ہیں تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ بڑے ہیں تو بڑے ہیں، تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، وہ ایز این ایلڈر وہ اپنا جو بھی رویہ رکھ سکتے ہیں وہ ظاہر بڑے ہیں۔
کراچی میں ایم کیو ایم کو آپریشن ٹارگٹ کلنگ سمیت دیگر سنگین نوعیت کے الزامات کا سامنا ہے۔ ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر چھاپے کے بعد جب وزیر اعظم میاں نواز شریف کی کراچی آمد ہوئی تو وہ روایتی طور پر گورنر ہاؤس نہیں گئے اور نہ ہی وہاں کوئی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس طرح امن امان کے بارے میں اجلاس میں بھی گورنر سندھ کو سائڈ لائن کر دیا گیا تھا۔ ایم کیو ایم کے مستقبل کے بارے میں گورنر عشرت العباد پر امید ہیں۔
برے تو کسی حال میں نہیں ہونے چاہیے، ایم کیو ایم ایک بہت میجر امپورٹنٹ فارورڈ لکنگ پولیٹیکل اینٹیٹی ہے، سکسیسیو الیکشنز میں اس کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے اس کا نیشنل پالیٹکس کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ اگر کراچی کے حالات بہتر ہوں گے تو ایم کیو ایم کے بھی حالات بہتر ہوں گے۔
گورنر ڈاکٹر عشرت العباد 2002 سے لے کر آج تک کئی حکومتوں کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد پر الزامات کا ملبہ گر رہا ہے، کیا الطاف حسین کا لا تعلقی کا اعلان ان کی سبکدوشی میں مددگار ثابت ہوگا یا ان کی پوزیشن اس بنیاد پر مضبوط کرے گا کہ اب ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں رہی؟ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
اور اب پاکستان کا بڑا اہم موضوع، 54 لاکھ پاکستانی بچے اسکول نہیں جاتے ہیں جو کہ جنوبی ایشیا کے ممالک میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ یہ اعداد و شمار اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جنوبی ایشیا میں تعلیمی اعداد و شمار پر مبنی ایک پاکستان میں منظر عام پر آنے والی رپورٹ کے مطابق ہے۔ تاہم رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سال یعنی 2015 تک پاکستان میں لڑکیوں اور لڑکوں کے پرائمری اسکولوں میں بھرتیوں کے تناسب میں بہتری ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ کی تفصیل امبر شمسی کی زبانی۔
یونیسکو کی یہ نگران رپورٹ سن 2000 سے سب کے لیے تعلیم کے موضوع پر گزشتہ 15 سالوں سے شائع ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں بھارت، ایران اور نیپال نے اس سلسلے میں خاص پیش رفت دکھائی ہے، تاہم بچوں کی بڑی تعداد اسکول چھوڑتے ہیں اور تعلیم کا معیار بہت خراب ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان 2015 تک کے اپنے زیادہ تر تعلیمی اہداف تک نہیں پہنچے گا۔ جنوبی ایشیا میں بچوں کے اسکول چھوڑنے کی شرح جہاں بہت کم ہوئی ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ملک میں 54 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے، اور جو جاتے ہیں ان میں سے بہت کم تعداد 10ویں جماعت تک پہنچتے ہیں۔ یونیسکو کی رپورٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں غریب بچیاں سب سے زیادہ ناخواندگی کی شکار رہتی ہیں، لیکن اسکول میں داخل ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کا تناسب بہت بہتر ہوا ہے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ نصابی کتابوں میں بھی جنسی تعصب واضح ہے اور اس کی وجوہات کئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نصاب کی اصلاح اور کتابیں شائع کرنے والے ادارے اس تعصب کو ختم کرنے کی مزاحمت کرتے ہیں، جبکہ اصلاحات کو سیاسی ترجیح نہیں دی جاتی اور نہ ہی عوامی تعاون حاصل ہے۔ رپورٹ نے سرکاری اعداد و شمار کو لے کر معیار تعلیم اور مختلف علاقوں کے درمیان تفریق پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ 2014 میں بلوچستان کی 5ویں جماعت کے 33% بچے اردو اور مقامی زبانوں میں کہانی پڑھ نہیں سکتے تھے، جبکہ صوبہ پنجاب میں 63% بچے کر سکتے تھے۔ سن 2000 میں یونیسکو نے دنیا میں تعلیم کے حوالے سے 2015 تک 5 اہداف کی نشاندہی کی تھی، جیسے کہ سب بچوں کا اسکول میں داخلہ، بالغ افراد کی ناخواندگی کی شرح کو آدھا کرنا اور سیکنڈری تعلیمی سطح تک لڑکے اور لڑکیوں کا برابر کا تناسب۔ ان تمام میں پاکستان بہت پیچھے ہے، جبکہ پرائمری اسکول سے قبل 80% داخلوں تک کی شرح اچھی ہے اور پاکستان پرائمری اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کے برابر داخلے کے ہدف تک تقریباً پہنچ چکا ہے۔ یونیسکو کے مطابق معیار تعلیم کی بہتری، جنسی تعصب کا خاتمہ، تعلیمی اداروں تک رسائی اور اسکولوں میں اچھے ماحول تبھی ممکن ہوں گے جب حکومتیں تعلیم پر زیادہ رقم لگائیں گی اور سیاسی عزم ہوگا۔ امبر شمسی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
پاکستان کے ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ چین کی عدالتوں سے مختلف نوعیت کے مقدمات میں سزا پانے والے 250 سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس لانے اور بقیہ سزا پاکستان میں کاٹنے کے لیے چینی حکام سے مذاکرات چل رہے ہیں. پاکستان اور چین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات میں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کی رکن اسمبلی خالدہ منصور کے سوال کے تحریری جواب میں وزارت داخلہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس وقت چین کی مختلف جیلوں میں 260 پاکستانی قید ہیں, جن میں سے چین کی مختلف عدالتوں کی طرف سے 193 پاکستانیوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں. ان افراد میں سے اکثریت منشیات کی سمگلنگ, قتل اور مالیاتی جرائم میں ملوث ہیں. واضح رہے کہ چین میں منشیات کی سمگلنگ کی سزا موت ہے, اور اس سے پہلے بھی کچھ پاکستانیوں کو منشیات کے مقدمے میں موت کی سزا دی جا چکی ہے. جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ 67 افراد مختلف حراستی مراکز میں ہیں اور ان پر بھی قتل اور منشیات کی سمگلنگ جیسے سنگین الزامات ہیں, تاہم ابھی تک ان افراد کے خلاف عدالتی کاروائی شروع نہیں ہو سکی. جواب میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ چین میں پاکستانی سفارتخانے کا عملہ ان افراد کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ انہیں فوری قانونی معاونت فراہم کی جا سکے. تحریری جواب میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ چین کی حکومت کے ساتھ کس سطح پر ان قیدیوں کو پاکستان لانے سے متعلق مذاکرات ہو رہے ہیں. واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل وزارت داخلہ میں ایک سکینڈل سامنے آیا تھا, جس میں تھائی لینڈ میں منشیات کے سمگلنگ کے مقدمات میں وہاں کی عدالتوں سے سزا پانے والے 6 قیدیوں کو باقی ماندہ سزا پاکستان میں پوری کرنے کے لیے وطن واپس لایا گیا تھا. تاہم پاکستان پہنچنے کے بعد ان قیدیوں کو رہا کر دیا گیا, جس کے بعد یہ افراد روپوش ہو گئے تھے. وزارت داخلہ کے ان اہلکاروں نے حکام کے نوٹس میں لائے بغیر ان پاکستانی قیدیوں کو وطن واپس لانے کے لیے تھائی لینڈ کی حکومت سے خط و کتابت کی تھی. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ان اہلکاروں کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا حکم دیا ہے, جنہوں نے ان افراد کو وطن واپس لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور لاہور میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے 500 سے زائد کچھوؤں کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی. پروگرام کے شروع میں میں نے کہا تھا کچھوؤں کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے, خرگوشوں کی نہیں. اب آپ سوچیں گے کیوں؟ کیونکہ جناب یہ کچھوے بلیک سپاٹڈ کچھوے ہیں جو بہت ہی نایاب ہیں. ان کچھوؤں کو کراچی سے لاہور لایا گیا تھا, جہاں سے انہیں بینکاک سمگل کیا جا رہا تھا. ان کچھوؤں کو محکمہ جنگلی حیات نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور جلدی انہیں پانی میں چھوڑ دیا جائے گا. شمائلہ جعفری کی رپورٹ لاہور سے.
بلیک سپاٹڈ کچھوؤں کی یہ قسم انتہائی نایاب ہے. اس کے باوجود پاکستان سے بڑی تعداد میں انہیں دوسرے ملکوں میں سمگل کیا جاتا ہے. محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے ڈپٹی ڈائریکٹر نعیم بھٹی نے بی بی سی کو بتایا,
دو کلپرٹس پکڑے گئے ہیں اور ان کو 3 لاکھ روپے جرمانہ ہوا. یہ جو ہے یہ آگے یہ مشرق بعید کے جو کنٹریز ہیں, چائنا, تھائی لینڈ اور فلپینز, اس ٹائپ کے کنٹریز میں یہ جاتے ہیں جی. پچھلے 5-6 سال میں تو بہت زیادہ جو ہے ان میں رجحان تھا, لیکن یہ ڈپارٹمنٹ کی جو ایک سرویلنس ہے یا ویجیلنس ہے, اس کی وجہ سے اب جو ہے کافی اس میں کمی آئی ہے, اور یہ کافی عرصے کے بعد یہ کیس جو ہے وہ پکڑا گیا ہے.
چین اور مشرق بعید کے کئی ملکوں میں لوگ کچھوؤں کو بہت شوق سے کھاتے ہیں, جبکہ کئی علاقوں میں انہیں پالتو جانور کے طور پر گھروں میں رکھنے کا رواج اور چین میں روایتی دوائیں بنانے کے لیے ان کا استعمال سمگلنگ کی بڑی وجوہات ہیں. پاکستان میں خاص طور پر دریائے سندھ اور اسے ملحقہ ندی نالوں اور پنجاب میں مختلف بیراجوں, دریاؤں اور نہروں میں کچھوؤں کی 8 اقسام پائی جاتی ہیں, جو ماحولیاتی آلودگی, شکار, پانی کی کمی اور سمگلنگ کی وجہ سے ناپید ہوتی جا رہی ہیں. جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم WWF کے مطابق کچھوے دوسری آبی حیات کی بقا کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں, اور خاص کر سمندروں, دریاؤں اور ندی نالوں کی تہہ میں صفائی کا کام کرتے ہیں. WWF میں کچھوؤں کی حفاظت کے پروگرام کی نگران عظمیٰ نورین کہتی ہیں,
کچھ ایسی اسپیشیز ہیں جو پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں. ایک ٹریٹی, ایک کنونشن ہے جس کا نام ہے سائٹیز. اس سائٹیز کو پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے. اب جو اسپیشیز سائٹیز کی لسٹ میں ہوں گی ان اسپیشیز کی ٹریڈ پاکستان نہیں کر سکتا, اور یہ ٹرٹل جو ہے بلیک اسپاٹڈ ٹرٹل, یہ بھی سائٹیز کی لسٹ میں موجود ہے, اس لیے اس کو اسمگل کرنا قانوناً جرم ہے.
اس کے باوجود یہ کچھوؤں کی سمگلنگ کا کوئی پہلا واقعہ نہیں. اس سے پہلے کراچی اور اسلام آباد سے بھی کئی مرتبہ کچھوؤں کی سمگلنگ کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے, اور گزشتہ برس تو شارائے کراکرم کے ذریعے سوست بارڈر سے بھی نایاب کچھوؤں کو غیر قانونی طور پر چین بھجوانے کی کوشش منظر عام پر آئی. लाहौर एयरपोर्ट से पकड़े जाने वाले कछुओं को आर्जी तौर पर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में रखा गया है, तहम इन्हें जल्द ही खुले पानी में छोड़ दिया जाएगा। मुख्तलिफ सूबों में नायाब कछुओं की हिफाजत, इनके गैर कानूनी शिकार, तिजारत और स्मगलिंग में मुलविस अफराद की सजाओं और जुर्माने के मुख्तलिफ कवानीन हैं। तहम WWF की उज्मा नौरीन कहती हैं कि खुशाइन बात यह है कि अब हुकूमतें इस मामले में काफी दिलचस्पी ले रही हैं।
सिंध में 2014 से पहले टर्टल्स प्रोटेक्टेड नहीं थे, फ्रेश वाटर टर्टल्स जितने भी 8 स्पीशीज हैं ये प्रोटेक्टेड नहीं थी। तो जब इनकी इन्हीं टर्टल्स की स्मगलिंग स्टार्ट हुई तो हमने कन्विंस भी किया, गवर्नमेंट ने खुद भी देखा कि इनकी स्मगलिंग को रोकने के लिए सबसे पहले हमें अपने कानून को चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने फौरन अपना कानून भी चेंज किया और अब उसमें अमेंडमेंट करके फ्रेश वाटर टर्टल्स को प्रोटेक्टेड करार दे दिया गया।
माहिरीन का कहना है कि मीठे पानी में पाए जाने वाले कछुए मछलियों की बका के लिए भी जरूरी हैं। ये पानी को मुर्दा जानवरों और कई जहरीले पौधों से पाक करने का कुदरती जरिया है। जहाँ कछुए मौजूद हों वहाँ मछलियों की तादाद भी ज्यादा होती है। शुमाल जाफरी, BBC लाहौर।
कुदरत की सफाई का इंतजाम कछुए किस तरह करते हैं? जहाँ कछुए ज्यादा होते हैं वहाँ मछलियां भी ज्यादा होती हैं। इस बात का शऊर भी है, पाकिस्तान में कानून भी है, लोग भी हैं, हसास दिल रखने वाले भी हैं, लेकिन कछुओं की स्मगलिंग फिर भी जारी रहती है। आज बहरल पाक लाहौर के कस्टम्स के हुकाम ने इस स्मगलिंग को नाकाम बना दिया, कछुओं की स्मगलिंग को। रुख करते हैं अफगानिस्तान का है, जहां की दारुलहुकूमत काबुल से जो आमतौर पर खबरें जब आती हैं तो हम खुदकुश हमले, धमाके या सियासी कशीदगी की या सरहदी तनाजात की खबरें आती हैं, लेकिन कुछ अरसे से वहां पे हमारे सामने के लिए ऐसी भी खबरें आ रही हैं जो उनके लिए एक मस्बत खबरें करार दी जा सकती है। मसलन कुछ अरसे पहले पाकिस्तान ने वहां पे एक नुमाइश भी की थी, एक एग्जीबिशन की थी अपने तजारती माल को की फरोख्त और उसकी एक मंडी बनाने के लिए। आज हमारे साथी सैयद अनवर ने वहां से एक और बड़ी दिलचस्प खबर दी है जिसके मुताबिक उनका अपना ये कहना है, उनका ये तबसरा है कि एक नया मैदान समझा जाएगा अफगानिस्तान में, और वो ये कि अब अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में एक मॉडलिंग शो मुनक्किद हुआ है। आमतौर पर हमने ऐसे मॉडलिंग शोज कराची या बड़े शहरों में देखे, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, काबुल में काफी अरसे से इस किस्म का शो का इनेकाद नहीं हुआ था, बहुत अरसा पहले कभी भी 30-40 साल पहले शायद हुआ हो, लेकिन अब इस शो के आगाज से ये जो मुनक्किद हुआ है, सैयद अनवर कहते हैं कि ये एक नया मैदान समझा जा रहा है। सुनिए उनकी रिपोर्ट, काबुल से भेजी है सैयद अनवर ने।
अफगानिस्तान में मॉडलिंग अब आहिस्ता आहिस्ता एक पेशे की हैसियत इख्तियार करती जा रही है, ताहम इस शोबे में पेशरफ्त अभी बहुत इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन नौजवानों के दरमियान जोक व शोक देखने को मिलता है। फिलहाल अफगानिस्तान के ज्यादातर टीवी चैनलों में एडवर्टाइजमेंट में ज्यादातर गैर मुल्की चेहरे हैं या गैर मुल्की इश्तिहारात को तर्जुमा करके चलाया जाता है। अब इस मुश्किल को हल करने के लिए कुछ लोग कदम बढ़ा रहे हैं। आज काबुल में एक प्रोडक्शन कंपनी ने मॉडलिंग शो मुनाकिद किया जिसमें बहुत से नौजवानों ने हिस्सा लिया। मोहम्मद फयाज उनमें से एक है।
مدلینگ شرایطش بیخی هنوز هم مساعد نشده ولی ما تا اندازه هم اگر نتیجه بگیریم تا فیصدیش برامون
مدلینگ کے لیے ماحول اب بھی سازگار نہیں ہے لیکن اگر ہم ایک حد تک بھی اس شعبے میں نتیجہ حاصل کریں تو بہت بہتر ہے۔ میں خود ایک ایٹالین فیشن ڈیزائنر رابرتو کابلی کو فالو کرتا ہوں۔ ادریس صالحی کابل ماڈلنگ آرگنائزر کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ ماڈلنگ کے شعبے میں نئے لوکل چہرے کو متعارف کرایا جائے۔
در حقیقت ایک شروع است برای انجام کارهای بزرگتر۔ تصمیم ما برای جمع
در حقیقت یہ ایک شروعات ہے بڑے کاموں کے لیے۔ ان لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اشتہارات کے دفاتر کے لیے ماڈلز کے نئے چہرے متعارف کرائیں، تاکہ اشتہارات میں ماڈلنگ کے لیے باہر سے چہروں کو لانے کی بجائے انہی لوگوں کی خدمات حاصل کریں۔ افغانستان میں فیشن اور ماڈلنگ ایک نیا موضوع ہے، یہ سفر کہاں تک پہنچ سکتا ہے اور کتنا کامیاب، ابھی وقت کی ضرورت ہے۔ سعید انور، BBC کابل۔
اور اس کے ساتھ ہی سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر تھے سلیم قاضی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں پامیلا ٹیلر، جبکہ اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی تھیں عامر صدیق نے۔ سخلائن امام کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے۔
یمن میں حوثی شیعہ باغیوں نے فضائی حملوں کے مکمل خاتمے اور ملک کے بحران کے لیے مذاکرات کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے. اس سے قبل سعودی عرب کی زیر کمان فوجی اتحاد نے فوجی آپریشن کے خاتمے کے اعلان کے باوجود طائف میں تازہ بمباری کی. ادھر یمن کے مشرقی شہر مقلہ میں مبینہ امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے 7 شدت پسند مارے گئے ہیں. پاکستانی فوج نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فضائی حملوں میں 22 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. بھارت کی مشرقی ریاست بہار میں طوفان سے کم از کم 32 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں. ادھر نیپال کے دارالحکومت کٹمنڈو کے قریب ایک بس حادثے میں 17 بھارتی زائرین ہلاک ہو گئے ہیں. لندن کی اپیل کورٹ نے برطانیہ سے افغان باشندوں کی جبری واپسی روک دی ہے جس کے بعد حکومت کو 59 افغان باشندوں کو لے کر جانے والی خصوصی پرواز منسوخ کرنا ہوگی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.